إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن اس عنوان کے تحت بہت سی باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھیں جن میں سے آخری بات جو دیکھی تھی وہ یہ کہ اسلام انسان کی فطرت اور اس کی عقل کی رعایت کرتا ہے اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ ایک انسان ایک عام انسان کو وہ سمجھ میں ہی نہ آئیں بلکہ اسلام کی تعلیمات آسان ہیں اور ایک سادہ انسان بھی ایک عام انسان بھی جو بہت پڑھا لکھا نہ ہو ایسا انسان بھی اسلام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جس میں سے کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی جن میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو عام طور سے شرک کیا جاتا ہے بت پرستی کی جاتی ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں اسلام نے بڑی آسانی سے بت پرستی کا رد کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کی برائی کو سمجھ سکتا ہے اسی طرح سے انسان یا شخصیت پرستی جس کو آپ کہیں کہ بڑی شخصیتوں کو معبود بنا لینا اور ان کو انسانیت سے اوپر اٹھا کر معبود کے مقام پر رکھ دینا یہ عام طور سے انسان کی بیماری رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو لوگ پوجنے لگے اور ان کے بعد بھی ان کو معبود کا مقام ان لوگوں نے دے دیا تو اسلام نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے بہت سادگی کے ساتھ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں معبود کا مقام پانے کے حقدار نہیں ہیں یہ بندے تھے اور یہ کھانا کھاتے تھے کھانا کھانے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے اور محتاج معبود نہیں ہوتا ہے لہذا بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے ایسا استدلال قرآن کا اور اسلام کا ہے جس سے انسان آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں اس کے لیے تھیولوجی میں اور فلسفی میں بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عموماً ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان پڑھ لوگ رہتے تھے بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے سیدھے سادے لوگ تھے تو ان لوگوں کو سمجھانے میں اسلام کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ سادگی کے ساتھ دین کو سمجھایا جائے اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اسلام کی سادگی اس کی سمپلسٹی ہے اسلام ایک سادہ دین ہے اس میں چاہے عقیدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں یا رہن سہن کے اعتبار سے آپ دیکھیں بہت زیادہ تصنع اور تکلف نہیں ہے یہ سادہ دین ہے ایک دم سادگی کے ساتھ باتوں کو سمجھانا سادگی کے ساتھ میں عبادات کرنا سادگی کے ساتھ جینا یہ اسلام ہے البداۃ من الایمان اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں سادگی کے سلسلے میں تو اسلام ذہنی عبادتی یا اسی طرح سے رہن سہن ہر اعتبار سے ایک سیدھا سادہ دین ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جینے والوں کی میجورٹی سیدھے سادے لوگوں کی ہے اس لیے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے کچھ ایلیٹ طبقے کے لیے نہیں کہ خاص لوگ کچھ سماج کے ہیں صرف پڑھے لکھے ایسے ہی لوگ اسلام پہ چل سکتے ہیں نہیں بہت جینیس لوگ ہیں وہی چل سکتے ہیں نہیں بلکہ ایک بڑے سے بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی سے لے کے سیدھا سادہ انسان بلکہ ایک بچہ بھی اسلام پر چل سکتا ہے تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام انسانی سوچ کے اعتبار سے سادگی کے اعتبار سے سادہ طور پر اس دین کی بنیادی باتوں کو سکھاتا ہے یہ بھی اسلام کی خوبی ہے اس میں ایک مثال ہم اسی سلسلے میں دیکھیں گے کہ کتنی سادگی سے اللہ نے بات سمجھائی ہے. مثال کے طور پر آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو بہت سارے پڑھے لوگ نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں آتا نہیں ہے اور دوسری زندگی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ جو آدمی چلا گیا میرے دادا پردادا جو بھی وہ کبھی واپس نہیں آئے اور ان کو دوسری کوئی زندگی ملے ہم نے دیکھا نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملے؟ تو اس کا پروف کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک ثبوت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں یہی ثبوت ہو. ثبوت اور بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ ایک چیز کی پاسبلٹی پروف کی جائے کہ ایسا ممکن ہے تو اس کا انکار مر جاتا ہے. اور اگر وہ چیز ممکن ہے, اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو دیکھ رہا ہے, تو بڑی آسانی سے اس کو ماننا پاسبل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال ہم آخرت کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک جگہ آیت ہے, اللہ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. اولم یر الانسان, کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ یرا اولم یر الانسان, کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ, ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, من نطفۃ ایک سپرم سے, ایک نطفے سے. فاذا ہوا خصیم مبین, تو اس گھٹیا سی حقیر سی ایک قطرے سے بن کر وہ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ جھگڑالو بن گیا. فاذا ہوا خصیم مبین, تو بحث و مباحثہ اور جھگڑا اور جدل کرنے لگ گیا, کھل کر قرآن کی دین کی حق کی مخالفت کرنے لگ گیا. وضرب لنا مثلا, اور ہمارے لیے باتیں بنانے لگا, ہمارے لیے مثالیں گھڑنے لگا. ونسی خلقہ, اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, کہتا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو مٹی میں سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا؟ یعنی اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ انسان کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے نطفے, اور بڑھتے بڑھتے بچہ جوان بوڑھا جو بھی ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ ایک قطرہ ایک حقیر سی چیز بڑھتے بڑھتے ایک کریشن ایک انسان کی صورت اختیار کر گئی, اور ایسی کہ وہ بات کرتا ہے سمجھتا ہے سوچتا ہے, اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے باتیں بناتا ہے مثالیں گھڑتا ہے اپنی عقل سے فلسفے بناتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ خود کیسے پیدا ہوا ہے. قال من یحیی العظام وهی رمیم, اور کہتا ہے انسان کہ ہڈیاں جب مٹی میں مل جائیں گی سب ختم ہو جائے گا, کون ہے جو واپس اس کو زندہ کرے گا؟ ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ایک انسان جو آخرت کو نہیں مانتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مٹی میں ہڈیاں مل جائیں گی مرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد, یا کوئی راگ بھی بنا دے اس کو, تو ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں مٹی میں سڑ گل کے, جسم ختم, پھر واپس زندہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ ویسے جیسے کوئی آدمی کہے ڈاکومنٹ پورا جلا دیا ہے, واپس سے ڈاکومنٹ ریٹریو کر سکتے آپ؟ نہیں, گیا ہوں. تو کہتا ایسی انسان بھی ہے, انسان بھی ہے کہ جب مٹی میں مل جاتا ہے واپس سے اس کو ریٹریو کرنا پاسبل نہیں ہے, واپس سے دوبارہ اس کو زندہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اسی کے آگے, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اے نبی آپ جواب میں کہیے یحییھا الذی, ان ہڈیوں کو وہ زندگی دے گا, ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو وہ پیدا کرے گا, انشأھا اول مرہ, الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ اس کو عدم سے وجود دیا. وہو بکل خلق علیم, اور وہ ہر چیز کی پیدائش سے اچھی طرح سے باخبر ہے, اس کو بہت اچھا معلوم ہے کیسا پیدا کرنا چاہیے. سادہ استدلال ہے, آدمی اگر غور کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اس میں واقعی کتنا سمپل طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ بے جان میں جان کیسے آئے گی, یہ بیوقوفی ہے اور اپنے اوپر غور کیے بغیر بول دیا. ایک آدمی مٹی میں مل گیا, مر گیا, لوگ لے جا کے اس کو دفن کر دیے, اور کچھ سالوں کے اندر واپس اس کی قبر کھو دی گئی دوسرے کو دفن کرنے کے لیے. دیکھا ساری مٹیاں ایک دم ٹوٹ کے الگ ہو گئی ہیں اور سب ایک دم مٹی میں مل گیا ہے, اس کا وجود ختم ہو گیا گویا کہ. ساری 100, 200, 500 سال کے بعد کھول کے دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں پہ, ایک ہی ہڈی بچی رہتی بس یہاں کی. اب آدمی کہتا ہے کہ کیسے واپس زندہ ہوگا, آئے گا کہاں سے واپس, اس کا وجود ختم ہو چکا ہے, یعنی وہ بے جان ہو کر مٹی میں مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی اپنا وجود اگر اسی پہ غور کر دے, وَنَسِيَ خَلْقَهُ, وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا, وہ اپنی ابتدا میں بھی تو ایک بے جان مادہ تھا. یعنی جو ایک مرتبہ بے جان سے جاندار بن سکتا ہے وہ پھر بے جان ہونے کے بعد جاندار کیوں نہیں بن سکتا ہے. سمپل آرگیومنٹ. یہ کہتا مٹی میں مل جاؤں گا, بے جان ہو جاؤں گا, پھر حیات کیسے آئے گی. اچھا تھوڑا ریوائنڈ کر, تھوڑا پیچھے جا, تو اپنی شروعات میں جاندار تھا یا بے جان تھا؟ کہاں سے تیری شروعات ہوئی؟ نطفہ, سپرم. وہ کیا ہے؟ قطرہ. کیا تھا اس کے اندر؟ ہڈی, گوشت, دانت, آنکھیں, بال, کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی ابتدا میں ایک بے جان قطرہ تھا. اس ایک قطرے کو اللہ تعالی نے ایک کامل انسان میں تبدیل کر دیا. تو نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی پیدائش کو تو بھول گیا. یعنی پہلی مرتبہ جو تو پیدا ہوا ہے تو بے جان ہی تو تھا نا شروعات میں, اس سے پیچھے جائے گا تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرا وجود ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ, کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ لم يكن شيئا مذكورا, وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا تو اس کا نام بھی نہیں تھا, اور وہ ایک ایسی چیز تھی جس کا تذکرہ بھی زبان پہ لانے میں لوگ شرماتے ہیں, نطفہ بار بار بولنے کو آدمی شرماتا ہے. تو ایک ایسی چیز تھی, گھٹیا کم تر چیز تھی, جس کا تذکرہ کرنا بھی آدمی پسند نہیں کرتا ہے. اس بے جان چیز سے انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. مرغی کو دیکھیے بھائی, ایک انڈا ہوتا ہے, اس میں سے 19 دن کہتے ہیں 21 دن کہتے ہیں, اس کے بعد اچانک وہ پورا بریف کیس کھول کے باہر نکلتا ہے, خود ہی انڈے میں سے چوزا. اتنے دنوں کے بعد اس کی چونچ پر برابر سخت حصہ آ جاتا ہے جس سے وہ توڑ کے باہر نکلتا ہے, اندر سے توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور اندر تھا وہ زندہ. کیسے بے جان سے جاندار پیدا کرنا, یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے, اور اللہ کے لیے مشکل نہیں. جتنی چیزیں زندگی پا رہی ہیں وہ اپنی ابتدا میں جاندار تھوڑی نہ تھی, تو پھر واپس ایک بار جب تو مٹی میں مل جائے گا اور بے جان ہو جائے گا تو تیرا واپس پیدا ہونا کیوں مشکل ہے؟ آلریڈی جو ہو چکا ہے وہ ریپیٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ واٹ ہیز ہیپن کین ہیپن. اور اتنا دیکھ رہا ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بے جان تھا, تیرے اندر 4 مہینے کے بعد روح آئی, تو قطرہ تھا, قطرے کے بعد ساری دنیا کے لیے خطرہ بنا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرا کوئی وجود نہیں تھا. نطفہ, علاقہ, مضغہ, بنتے بنتے تو انسان بنا ہے. تو اتنی سٹیجز میں گزرا ہے, پہلی سٹیج, دوسری سٹیج, تیسری سٹیج, پھر باہر آیا روتے روتے بچہ, پھر سٹیجز, رک رہے ہی نہیں سٹیجز. پیدائش ماں کے پیٹ میں کئی مرحلوں میں گزرا, کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, ڈاکٹر بتاتا تھا اب یہ سٹیج ہے, پھر یہ سٹیج ہے, پھر یہ سٹیج ہے, ایک کے بعد ایک سٹیج گزرتی رہی. نطفہ, علاقہ, مضغہ, پھر اس کے بعد ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا جسم بننا, اور اس کے بعد باہر آیا چھوٹا, بڑا نہیں، چھوٹا بن کے بچہ چھوٹا سا باہر آیا. اب بڑھاپے میں ایسی ہوتا ہے وہ نہیں، جسم اس کا چھوٹا تھا گود میں آ جاتا تھا، پھر بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے رینگنے لگا، چلنے لگا، پھر بات کرنے لگا، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا شرارت کرنے لگا، ضد کرنے لگا، اسکول جانے لگا، کالج جانے لگا، بڑا ہو گیا، اور پھر نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کا ہو گیا، اس کے بعد بوڑھا ہو گیا. ایک کے بعد ایک انسان کا وجود ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. تو جو اتنی ساری سٹیجز میں تبدیل ہوا ہے، وہ موت کے بعد ایک اور سٹیج آخرت کی زندگی کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تیری زندگی کو قرار کہاں ہے؟ تو کوئی ایک سٹیج میں کبھی رکا ہے تو پچھلی سٹیج میں اگلی سٹیج کا انکار کرتا تو وہاں ٹھیک ہے، لیکن گیا نا اگلی سٹیج میں، وہ تیری مرضی سے تھا؟ تو نطفہ سے علقہ بنا تیری مرضی؟ نہیں. علقہ سے مضغہ بنا تیری مرضی تھی؟ نہیں. اس کے بعد تو اس کے بعد روح آئی تیری مرضی سے؟ نہیں. ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیری مرضی سے؟ نہیں. اس کے بعد بچہ جوان بوڑھا بنا تیری مرضی چلی؟ نہیں. جوانی میں تو مرضی تیری اپوزٹ تھی اس کے، میں کبھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا ہوں، تیری مرضی کے خلاف تو بوڑھا ہوا نا، تیری مرضی تیرے بارے میں چلی؟ نہیں. تو چاہتا تھا بچپن میں، چاہتا تھا بڑا نہیں ہونا ہے، کھیلتے رہنا ہے، بلکہ بعد میں واپس پیچھے جانے کا سوچتا تھا لیکن نہیں جا سکتا تھا. جوانی ہوئی تو کہنے لگا بچپن کتنا اچھا تھا نا، جاب واب کچھ بھی نہیں تھا، کھیلو کودو، آؤ گھر پہ کھاؤ. بڑھاپے میں کہتا جوانی کتنی اچھی تھی، یہاں وہاں جاؤ کماؤ اور بڑے بنو، ایکسرسائز کرو، یہاں وہاں ٹھہرو. لیکن بوڑھا ہو گیا. تو ان سٹیجز میں تو پیچھے بھی جانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں جا سکتا ہے، تیرا اپنے اوپر کیا زور ہے؟ تو ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے میں تو مجبور ہے، تیری چوائس نہیں ہے. تو مرنے کے بعد تو کیسا بول رہا ہے کہ نہیں آؤں گا میں واپس، تیری چوائس وہاں ہے، تیری زندگی بھر تیری چوائس نہیں چل رہی ہے. تو مرنے کے بعد کیسے بول سکتا ہے کہ میں واپس زندہ نہیں ہوں گا؟ وہاں بھی تیری چوائس نہیں چلے گی، جیسے زندگی میں نہیں چلی زندگی کے بعد بھی نہیں چلے گی. جیسے پیدا ہونے میں تیری مرضی نہیں تھی، پہلی مرتبہ کوئی تھا اپوائنٹمنٹ کہ میں فلانی تاریخ کو آ رہا ہوں، کوئی اس سے کوئی ڈیل تھا، کوئی معاہدہ تھا، کسی نے پوچھا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو آنا پڑا. آیا گھبرا گھبرا تو کہاں گیا میں بھائی. تو اس کی مرضی پہلی مرتبہ پیدا ہونے میں نہیں چلی ہے، دوسری مرتبہ اس کو پوچھیں گے، مشورہ کریں گے اس سے کہ پیدا ہونا چاہتے بھائی؟ اگر آپ چاہتے تو ٹھیک، نہیں تو پھر جاؤ. کون پوچھے گا اس سے؟ جس اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ اس سے پوچھے بغیر اس کو پیدا کیا، وہی اللہ دوسری مرتبہ بغیر پوچھے اس کو پیدا کرے گا. پہلی مرتبہ میں اس کی مرضی نہیں چلی، دوسری مرتبہ میں بھی نہیں چلے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا انسان اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو ہم نے نطفہ سے بے جان قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو قصیم مبین، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کا، یہ جو تبدیلی آئی، یہ تبدیلی دیکھتا نہیں ہے کہ بے جان سے جاندار بنا. اور وضرب لنا مثلا ونسی خلقه، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، اور اپنے بارے میں بھول گیا کہ وہ پیدا کیسے ہوا تھا بے جان سے جاندار. قال من یحیی العظام وهی رمیم، کہتا ہے کہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو، مری ہوئی گڑی سڑی گلی ہڈیوں کو واپس زندہ کرے گا؟ اعتراض کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی قدرت پر حرف اٹھاتا ہے، کون واپس زندہ کرے گا؟ اس سے کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے جواب میں اتنا بس اتنا ایک بات بول دو کہ وہ جس نے پہلی مرتبہ تجھ کو پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا. جیسے پہلی مرتبہ تیری چوائس نہیں تھی، دوسری مرتبہ بھی تیری چوائس نہیں ہوگی. اور تو اپنے آپ تھوڑی نہ پیدا ہوا ہے، تو اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے، تجھ کو تو خود معلوم نہیں تھا، ایک وقت کے بعد معلوم پڑا یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے اور میرا نام کیا ہے. کبھی بیٹھ کے سوچئے پہلی مرتبہ کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اپنا نام کیا ہے؟ نہیں یاد. پہلی مرتبہ کب آپ کو معلوم پڑا کہ میرا نام کیا ہے؟ نہیں یاد ہے کسی کو بھی، یہ حال ہمارا ہے. تو اب ہم اپنے وجود کے بارے میں کیا جانیں گے کہ ہماری چوائس ہے یا نہیں ہے اس کے. تو اللہ فرماتا ہے وہی دوسری مرتبہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا. جو پہلی مرتبہ قدرت رکھتا ہے دوسری مرتبہ کیوں نہیں؟ اور خاص طور سے یہ کہ دو صفات اس کی ایسی ہیں کہ جو تخلیق کے لیے ضروری ہیں اور اس کے پاس کمال درجے میں ہے. کیا؟ وہ بکل خلق علیم، وہ ہر چیز کے بنانے سے جانکاری رکھتا ہے، اس کی خبر اس کو ہے، اس کو معلوم ہے کیا کیسے بنانا چاہیے. اور انسان کے اطراف پھیلی ہوئی مخلوقات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کو صرف ایک چیز بنانے آتا ایسا نہیں ہے. تو اکیلا ہے، تیرے اطراف کتنا ہے؟ ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والی مخلوقات، رینگنے والی مخلوقات، اور پانی میں تیرنے والی مخلوقات، تیرے علاوہ کتنا کچھ بنا کے اس نے رکھ دیا ہے. تو کیا ہے؟ تیری کوئی اوقات ہے کہ تو کہے میرا بنانا بہت مشکل ہے؟ نہیں، تجھ سے چھوٹی سے چھوٹی اور تجھ سے بڑی چیز اس نے بنا دی ہے. وہ بکل خلق علیم، وہ ہر چیز کے بنانے کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے. اگر ایک ہی چیز ہوتی اور بات ہوتی، دوسرا بنانے نہیں آتا ہے. بھائی کار والے کو کار بنانے آتا، دوسرا بنانے نہیں آتا ہے، گھر بنانے نہیں آتا ہے، فلاں چیز بنانے نہیں آتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو سب بنانا آتا ہے، ستاروں سے لے کے، پہاڑوں سے لے کے، زمین سے لے کے، آسمان سے لے کے، انسان، چرند، پرند، مچھلیاں اور سب کچھ، کیڑے مکوڑے اور بیکٹیریا بنا کے بتاؤ. اور اتنا چھوٹا کیسا بنانے کا، پھر کیسا اللہ نے بنایا نا؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بنا سکتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز وہ بنا سکتا ہے. تو یہ اللہ ہے. تو اسلام کا جو سمجھانے کا جو طریقہ ہے، قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، چھوٹے سے جملے میں بڑے سے بڑا جواب ہوتا ہے. چھوٹا جواب، سادہ جواب سادے آدمی کے لیے، لیکن جو جتنا اس میں غور کرے گا اتنا زیادہ اس کو الیبوریٹ کر سکتا ہے، اتنا زیادہ اس کو سمجھا سکتا ہے. لیکن سادہ جواب کیا ہے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار کرے گا نا، کیا پرابلم ہے؟ پہلی بار کیا نا، دوسری بار بھی کرے گا. اور تو پہلے بے جان تھا نا، ہاں، پھر جان آئی نا، ہاں، پھر بے جان ہوگا نا، ہاں، پھر جان آئے گی نا، کیوں نہیں؟ تو ایک چیز جو ہو چکی ہے وہ سیکوینس میں واپس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتی. کون بولا تیرے کو نہیں ہو سکتی؟ جو ہو چکا ہو سکتا ہے، تیرا ڈینائل بے مانا ہے. تو پاسبلٹی کا انکار کر رہا ہے جو پاسبل آلریڈی ہے، جو آلریڈی ہو چکا ہے. تو کہہ رہا نہیں ہو سکتا ہے، بارش آئی نا، ہاں آئی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ جو آ چکی ہے آ سکتی ہے، جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو لاجیکلی، عقل سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے آخرت کا. قرآن نے بتلا دیا، پہلی مرتبہ جس نے بنایا دوسری بار بھی بنائے گا، اور اس کو بھول گیا وہ بنانا، آخر میں کہا ہر چیز بنا سکتا ہو. تو اپنے اطراف چیزوں کو دیکھ لے، سمجھ میں آئے گا وہ کیا کیا بناتا ہے. تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اور بھی کئی جگہ اللہ نے کئی اور آرگیومنٹس بھی رکھے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے اس کی، یہ ایک مثال اس کی ہے. تو قرآن اور اسلام میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا پڑتا ہے بھائی اس بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری عقل سے اوپر ہے. ہم کو ایسا نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ آسانی سے سمپل انٹلیکٹ کو وہ سمجھ میں آتا ہے، سادہ عقل کو سمجھ میں آتا ہے. ایک سادہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اور قابل فہم ہے. دیکھیے، ایک چیز جو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو کیسے منوائے گا اللہ؟ آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو، اسی لیے اس کو منوایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو اس کے بس میں نہ ہو، ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اس کے بس میں ہو. تو اسلام ایک سادہ دین ہے، اور سمجھ کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام کے تعلق سے ایک اور چیز، چھٹی چیز ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہ اسلام سائنس کے اعتبار سے، سائنسی مطابقت اسلام میں ہے. یعنی سائنس میں اور اسلام میں کانفلکٹ نہیں ہے. لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے، اسٹیبلش سائنس جس کو ہم کہیں گے، یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی نیا بنا کے لے کے آئے اور کہہ دے کوئی اسلام اس سے ٹکراتا ہے. تو سائنس میں کئی تھیریاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کچھ فیکٹس جو سائنس کے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں. جو واقعی ثابت شدہ حقائق ہیں, جو صرف تھیوری کے مرحلے میں نہیں ہیں, جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, ایسا نہیں, واقعی پختہ فیکٹس جس کو آپ کہیں, جو بالکل مانی جانی چیزیں ہیں, جس میں اب امکان نہیں ہے کہ تبدیل کچھ ہوگا. جیسے کوئی آدمی کہے میں ہوں اور کل ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ میں نہیں ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز واقعی ہے وہ ہے, اس میں چینج ہونے والا نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو سائنس میں واقعی اسٹیبلشڈ ہیں, اسلام کی تعلیمات اس سے ٹکراتی نہیں ہے. اور یہاں یاد رکھنے کی ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سائنس میں جو بھی ہے اسلام اس کے حساب سے ہے. یہ کوشش کرنا بعض اوقات اسلام کے ڈسٹورشن اور اسلام کو بگاڑنے اور بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہر اسلام کی چیز کو زبردستی سائنس کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں. مثلا کوئی آدمی کہے چھینکے تو الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کہ چھینکے تو ایسا ہوتا, یہاں کی نس ایسی ہوتی, وہاں کی نس ایسی ہوتی, الحمدللہ بولنے سے کھل جاتی. کچھ بھی زبردستی ایسا بنا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں سائنس کی روشنی میں جو حقائق سامنے آئے ہیں تو اس کو تو ہم مانیں گے. زبردستی ہم سائنس کے غلام نہ بنیں, سائنس کو قرآن کا مقام نہ دیں. بعض لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے, ان کا آبسیشن ہوتا ہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کا مطلب جنون ہوتا ہے, ہر چیز کو جو سائنس میں نئی سامنے آئے زبردستی قرآن میں حدیث میں ڈٹ اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ غلط ہے. تھوڑے دن کے بعد وہ تھیوری چینج ہو جاتی ہے. اب سوچتا ہے اب تھیوری چینج ہو گئی, وہ فالس ثابت ہوئی, غلط ثابت ہوئی, تو اب چونکہ اسلام بھی چپکا دیا تھا تو انہیں تو وہ ثابت ہوئی, تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ اسلام بھی غلط ہے. تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ اسلام کی بات اس سائنسی تھیوری کے مطابق ہے, اب وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو لازمی طور پر اسلام بھی غلط ثابت ہو گیا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس نے زبردستی اپنی عقل سے ایسا کیا تھا. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا آج سے کچھ پہلے, 50-60 سال پہلے, 60-70 سال پہلے, ڈاروین کی تھیوری بہت زیادہ عروج پہ تھی. اس کی کانٹرڈکشن اس کے مقابلے میں دوسرے سائنٹسٹ نے اتنا پیش نہیں کیا تھا, وہ نیا نیا ایک دم بچپنا تھا اس تھیوری کا. تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں, ایسی مٹی ویسی مٹی اور پانڈ تھا اور وہ جو ڈاروین نے کہا ہے پورا, اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے کہ چیل کوا کتا بلی جو بھی بنتے بنتے انسان بنا بندر سے, تو وہ صحیح ہے کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا گیا. قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے زبردستی ڈاروین کی تھیوری کے مطابق بنانے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی, جو بےچارے پڑھے لکھے تھے, بھولے بھالے, اچھی نیت کہ سائنس بھی صحیح اسلام بھی صحیح, دونوں کو بھائی بھائی بناؤ. بعض اوقات اس کوشش میں آدمی زبردستی اسلام کو کھینچ کے اس کا غلام بنا دیتا ہے سائنس کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو چیزیں, بعد میں ڈاروین کی تھیوری کے بارے میں لوپ ہولز کتنے سارے معلوم ہوئے, اور بدقسمتی سے ابھی حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے انگلینڈ میں اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جو سائنس میں میجر کر رہے ہیں یا بہت سارے آگے کی پڑھائی کرنے والے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے 500 اسٹوڈنٹس جمع ہوئے انگلینڈ میں, برٹن میں, اور وہاں پہ جمع ہو کے ان لوگوں نے سائنس اور اسلام اور اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی. بعض جو لوگ ہیں ایسے جو اسلام کے سلسلے میں بولنے والے ہیں, جو واقعی گہرا علم اسلام کا نہیں رکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی زبردستی اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتایا جائے کہ ہم ڈاروین کی تھیوری کے خلاف نہیں ہیں. ہاں اتنا کنسیشن ہم کو دے دو کہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹ آئے, یاسر قاضی اور اس طرح کے جو بھی سپیکرز ہیں ان لوگوں نے وہاں پر یہ بات کہی, اور وہ سپیچ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کہ ہم ڈاروین کی تھیوری کے خلاف نہیں ہیں, تھیوری آف ایولیوشن کے خلاف نہیں ہیں ہم لوگ. انہوں نے کہا, میں نہیں بول رہا ہوں, یہ انہوں نے کہا کہ سارا جو بھی سلسلہ ہے ایک مخلوق سے دوسری دوسری اس طرح سے جو بھی ہوا ہے, تو وہ ہوتے ہوتے بندر تک آیا, لیکن بندر سے انسان نہیں بنا. ہاں ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب the time was right, جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کو اس میں انسرٹ کیا, تو وہ اوپر سے آئے, وہ اس میں سے ایوالو نہیں ہوئے. کیوں, کیا ضرورت کیا ہے آپ کو اتنا کرنے کی محنت؟ آج آپ نے اتنا دروازہ کھول دیا اس کے لیے, کل دوسرا آئے گا بولے گا نہیں نہیں سوری ان سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اسی سیریز کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ نے یہاں تک تو منوا دیا, اب بچہ کچا تھوڑا اگلا جو بھی آئے گا مجتہد وہ منوا دے گا. اس طرح سے سائنس کو فلیٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سائنس کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو ہے وہ ہے اور نہیں ہے وہ نہیں ہے. چاہے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں, کیا سائنس کے حساب سے تمہارا اسلام غلط ہے, ذرا ٹھہرو نا, سائنس فائنل ابھی منزل پہ پہنچا نہیں. تم لوگ ریسرچ کرتے نا, ہاں تو ریسرچ مطلب جب سب مل گیا تو ڈھونڈ رہے کچھ اور, بولے ہاں تو بولے ڈھونڈو ملے گا کچھ تو بھی ایسا. اور ایسے کئی معاملات ہیں جن کے بارے میں ماضی میں کچھ مانا جاتا تھا, آج کچھ مانا جاتا ہے, بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر دن آدمی انتظار کرے کچھ تو پچھلی تھیوری بدلتی ہے کہ نہیں, ہر دن چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم ایسی ایک دم انسٹیبل تھیوریز کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ جتنی بھی تھیوریز آپ لے کے آئے ان کے بعد جتنے اسٹیبلش فیکٹس بنے اب تک ان میں سے کوئی بھی اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکا, ہمارا یہ بولنا ہے. اور اسلام سائنس کے کئی میدانوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے, اور اسلام کی جو باتیں ہیں وہ سائنس کی ڈسکور کی ہوئی تحقیقاتی چیزیں جو نتائج ان کے سامنے آئے ہیں ان سے مزید واضح ہوئی ہیں, غلط ثابت نہیں ہوئی. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑا بہت ایسا چلا کہ شاید اسلام کی بات غلط ہو, سائنس کی یہ تھیوری سے ایک نئی بات معلوم ہوئی, لیکن کچھ وقت جانے کے بعد میں واقعی معلوم ہوا کہ نہیں اسلام جو بولا تھا وہی صحیح, تو چپ, سائنس کو چپ بٹھانا پڑا. تو سائنس نے کان پکڑ کے اندر سوری میرے سے غلطی ہوئی, اب معلوم پڑا کہ ہاں اسلام کی بات صحیح ہے. یہ ایمان ہے, ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اور انسان کی گمان پر مبنی تحقیق دونوں میں جب موازنہ ہوگا تو ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیں گے, یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہ پکا ہے, وہ کلیئر کٹ ہے اور وہ فائنل ہے, جو سب کو جانتا ہے اس نے بتایا ایسا ہے. اب جو سائنس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے, کبھی کچھ مل جاتا ہے پھر بولتے نہیں نہیں یہ نہیں ہے, پھر اور ڈھونڈو, تو ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ہم اس پر بیس نہیں کریں گے اور اس کو ترازو نہیں بنائیں گے جو چیز اسٹیبلشڈ ہے اس کے چیک کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھو, ہاں اس کو عزت کی سیٹ ہم آج بھی دیتے ہیں سائنس کو, یعنی کہ باہر جاؤ نہیں, ہم اس کو بھی بلا بیٹھو بھائی عزت سے بیٹھو, لیکن کوشچن اس پہ مت اٹھاؤ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر, اور بعض اوقات جو ہمارے دائی ہیں وہ سائنس سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں, اتنا سائنس کا دبدبہ ان کے ذہنوں پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بعض اوقات اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں جب کوئی سائنٹیفک تھیوری ان کے سامنے آتی ہے جو اسلام سے ٹکرا ہے, یا پھر اسلام کو چینج کر کے سائنس کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں بھی چیزیں غلط ہیں, اسلام جیسا ہے ویسا ہی اس کو رکھنا ضروری ہے. سائنس آیا جائے گا, دوسری تھیوری آئے گی, دوسری تحقیق آئے گی, آپ انتظار کیجئے نا, آپ انتظار کیجئے, ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم لوگ غلط لگ رہے, تھوڑی دن آنے دو, کل کچھ اور تحقیق سامنے آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے, پھر چیک کریں گے ہم لوگ. لیکن ہمارا اسلام صحیح ہے. آج اگر انسانی تحقیق کے اعتبار سے کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل لگ رہی ہیں, ٹھہرو نا, تھوڑا صبر ہے نا, ٹھہر تھوڑا, نئی تحقیق آئے گی ہم پھر بات کریں گے اس کے بارے میں. اور ایسا ہوا, کئی چیزیں ایسی ہوئی, سورج اس کا کوئی آربٹ ہے یا نہیں ہے, پہلے لوگ بولتے تھے نہیں ہے, آپ کیا بول رہے ہیں, ہے تمہارے قرآن میں برابر ہے, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب کے سب ایک اپنے اپنے مدار میں घूम रहे, कुल उनफी फलक ही यसबहून प्लूरल है, सिर्फ चांद सूरज के बारे में होगा तो ड्यूअल हो जाएगा, यसबहान हो जाएगा, यसबहून प्लूरल है। हर एक जो आसमान में है वो अपने अपने दायरे में तैर रहा है। कौन बताया? अब मालूम पड़ा सूरज का भी और हर एक का है, हर एक का है, पहले नहीं मालूम था अब मालूम पड़ा। एक जमाना तो भी था जब मानते थे कि जो पूरा क्या है, सेंटर जमीन है। अब इस बारे में कई थियरीज, बहरहाल और भी कई चीजें हैं जो कुरान और सुन्नत में हैं जिनके बारे में लोग डाउट करते थे, लेकिन आज मालूम। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे दुआत ने बहुत कोशिश की कि आदमी का दिल सोचता कि नहीं सोचता। अब दिल और दिमाग, तो बात होने का दिल तो बस ऐसे ही लंप ऑफ फ्लैश है, ये गोश का लोथड़ा है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सोचता आता कुछ नहीं है, सोचता क्या है? आदमी का दिमाग। तो उन्होंने इसका इनकार किया। हम इसका इकरार करते तो इसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कहा दिमाग और कुछ नहीं, तो इनका दिल कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों का अपना अपना एक काम है, और दिल भी सोचता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल हैं जिनसे वो सोचते नहीं। अब कुछ लोगों के लिए आपत्ति इसमें हो गई, प्रॉब्लम हो गया, तो दिल कैसे सोचता? दिल का काम क्या है? ब्लड पंप करना, वो पंपिंग मशीन है। अच्छा, कौन बोला आपको? साइंटिस्ट बोले। कौन से ऐसा बोलने वाले कि वैसा बोलने वाले? अब ऐसे भी है क्या? हाँ, न जदी तहकीक ये है। अब बाद लोगों ने उसमें ये भी कहा कल्ब जो होता है वो सेंटर होता है। कौन बोला आपको? अरबी में ढूंढो, कल्ब सेंटर को बोलते हैं। तो बोले हाँ वो सेंटर होता है, उसके हिसाब से ये सेंटर है, जरूरी नहीं कि फिजिकल सेंटर हो कि यहां हो जाए। तो उन्होंने कल्ब को सेंटर के मीनिंग में लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो ये है वो। तो कुछ लोगों ने कहा उससे मुराद दिमाग है, लेकिन कल्ब का मतलब सेंटर होता है, ये नहीं। हालांकि आप देखिए कि कल्ब यहां होता है। وَإِنَّمَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ। अल्लाह ने कहा कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं। देखिए, दिल सर में होता है, अल्लाह ने क्या कहा? दिल कहां होता है? सीने में होता है। अब और भी मुश्किल हो गई कि आप कल्ब को यहां नहीं ले जा सकते, यहां रखना पड़ेगा। सीना ही कोई बोले यही सीना है, तो फिर अब हम बोलेंगे ठीक है भाई, आप सीना मानते हैं कोई बात नहीं है, सीना यहां और सीने में दिल है। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई कि दिल सोचता है कि नहीं सोचता है। कुरान बता रहा है सोचता है, रब इशरह ली सदरी। इसी तरह से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनसे मालूम होता कि ये है। शरे सदर यहां होता है, सीना आदमी का दिल सोचता है। आदमी के बदन में गोश्त का एक लोट तड़ा है, वो सही हो जाए सही हो जाता है आदमी, वो बिगड़ जाए आदमी बिगड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, जिब्रील आए, सीना चाक किया और दिल निकाल के उसको दो के सही सेट किया। सर नहीं ना, ब्रेन सर्जरी नहीं, हार्ट सर्जरी थी, ओपन हार्ट सर्जरी। मेराज की रात में हिकमत कहां भरी गई? यहां या यहां? आपका सीना चाक करके उसमें हिकमत और ईमान को भरा गया। मालूम है ईमान और हिकमत यहां होती, विजडम यहां है या नहीं? लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इस्लाम सही कि गलत है। अब यहां बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदमी के ब्रेन में सब कुछ होता है। हम ब्रेन में इनकार नहीं करें, हम ये बोले खाली है, यहां है भाई कुछ रखा है अल्लाह, तो है कुछ उसके अंदर। लेकिन आप कंप्यूटर में भी जानते हैं, उसका PCB होता है, उसके अंदर रैम होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी होती है। बगैर हार्ड डिस्क के वो नहीं चल सकता, उसके बगैर हार्ड डिस्क नहीं चल सकती है। अपना अपना डेटा और प्रोसेसिंग सारा होता है ना। अब हमको नहीं मालूम तो हम बोले नहीं मालूम, लेकिन हम इनकार कुरान का ना करें। हम कुरान का इनकार नहीं करें कि हमारा डेटा कहां है, हमारा प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, हमको नहीं मालूम है। साइंस यहां तक पहुंची, लेकिन अभी थोड़ा पहुंची साइंस आगे है। और उसमें एक फील्ड उन लोगों ने बताई, वो फील्ड क्या है? न्यूरो कार्डियोलॉजी। ये क्या मुसीबत है? न्यूरो कार्डियोलॉजी क्या है? न्यूरॉन्स जो आदमी का डेटा ट्रांसफर होता है वो न्यूरॉन्स के जरिए से होता है। तो अब साइंस में एक फील्ड ये बनी कि कार्डियोलॉजी हार्ट से मुतालिक, कार्डियक अटैक जो भी होता है आदमी, और न्यूरॉन्स और कार्डियल यानी दिल और न्यूरॉन्स, इनका कुछ ताल्लुक है क्या? تو ایسی کتاب لکھی گئی اور یہ فیلڈ بنی. اس میں ایک سائنٹسٹ یا ایک جو جان ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے اس نے کہا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دماغ انسان کا سوچتا ہے ویسے دل بھی سوچتا ہے, اور ہم دل کو ہم ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے, دل بھی اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہے, تو دل میں بھی نیورونز اور وہ سارا معاملہ چلتا ہے. اب یہ جدید تحقیق ہے بتا رہی کہ ہاں دل بھی ہے, اور علماء نے وہی کہا کہ آدمی کا دل ارادہ کرتا ہے, ڈیسیجنز لیتا ہے. قرآن میں بھی یہی ہے, آدمی کا دل ہے, ہم برین کو ڈینائی نہیں کر رہے لیکن ہارٹ کو ایکسپٹ کرو نا. اب جا کے ایک فیلڈ بنی جس میں معلوم پڑا ہاں ٹھیک ہے بابا تمہارا قرآن میں ہے نا, ہاں مانے ہم نے ابھی بہت دیر سے مانے, اور بھی بہت کچھ ماننا ہے بیٹھو. تو اسلام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر اس وقت جو سائنس کی تحقیق ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ صبر کرو کیونکہ سائنس اپنی منزل پہ ابھی نہیں پہنچا ہے, سائنس اپنے سفر میں ہے, وہ قصر میں ہے, تو آپ اس کا انتظار کرو کہ وہ پہنچے کہیں. نہیں کہ سائنس کے سفر ہی کو آپ منزل بنا لو, خود سائنٹسٹ اپنی تحقیق جو پیش کرتا ہے اس پر وہ خود مطمئن نہیں ہوتا ہے, وہ خود اس کو فالسیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, اور نئی تحقیق آتی تو پھر مان لیتا ہے. کئی زمانے تک ایک تھیوری چلی, اب اس کے بعد بول رہے ہیں سٹرنگ تھیوری ایک تھیوری ہے کچھ تو بھی. کئی لوگ بولتے تھے آخری چیز الیکٹرون ہے, اب اس کے آگے بھی اس سے بھی چھوٹا کچھ ہے بتا رہے ہیں, فوٹون اور نہ جانے کیا کیا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنٹسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیجئے, لیکن یہاں آپ انٹروڈن, آپ یہاں انٹروجن آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ادھوری تحقیق کو قرآن کے رد کرنے میں استعمال نہ کریں. ہسٹری میں اتنی ساری غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں, اس لیے تھوڑا کوشن لو. ہم سائنس کے میدان والوں سے یہ کہتے ہیں کیونکہ کئی چیزیں آپ نے کہا اسلام میں غلط ہے لیکن صحیح ثابت ہوئی. تو اسلام کے بارے میں یہ بات ہماری ہے کہ اسلام کی تعلیمات سائنسی تحقیقات کے عین مطابق ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات سائنس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے, اسلام کو نہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری, یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب سنوریہم ہم ان کو ان قریب دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق آسمانوں میں افق پر ہورائزنز پر وفی انفسہم اور خود ان کے اپنے اندر حتی یہاں تک کہ یتبین لہم ان پر واضح ہو جائے گا انہ الحق کہ یہ حق ہے, یہ نبی حق ہے, یہ اسلام حق ہے, یہ قرآن حق ہے, یہ دین حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق یہ جو ٹروتھ پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعی حق ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے اور اس بات کی پیشن گوئی پروفیسی یا فیوچر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو فیوچر میں بتائیں گے, یہ نہیں کہا جا رہا ابھی بتائیں گے. سنوریہم میں خود بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بعد میں بتائیں گے, کیونکہ سین یہاں پر جو آ رہا ہے اور وہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ میں ہے. سنوریہم ہم ان کو آگے بتائیں گے, دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور ان کے اپنے اندر. تو یہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی نشانیاں یہ ہیں. تو آسمانوں میں اور ان کے اپنے جسم میں اپنی ذات میں ہم ان کو کچھ نشانیاں فیوچر میں بتائیں گے, دکھائیں گے, اور اس کا مقصد کیا ہوگا, اور اتنی دکھاتے جائیں گے یہ نشانیاں حتی یہاں تک کہ یتبین لہم ان کے لیے یہ کلیئر کٹ واضح ہو جائے گا انہ الحق کہ یہ دین حق ہے, یہ قرآن حق ہے, یہ جو ہمارا نبی ہے یہ حق ہے, یہ اللہ کا جو پیغام آیا ہے یہ حق ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم ایسا کچھ آگے کرنے والے ہیں. تو اس میں یہ بات بالکل ہے کہ آج بالکل اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو بالکل سامنے بات آ جاتی ہے کہ سائنس کی جو تحقیقات آتی چلی گئیں یہ اسلام کے حق ہی میں واقع ہوتی گئی ہیں اور اسلام کی حقانیت کو مزید ثابت کرتی چلی گئی ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایسا کہنے والے غیر مسلم بھی ہیں. غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات خاص کر قرآن کی آیتیں جو 1400-1500 سال پرانی ہیں, یہ ایسی باتیں اپنے اندر رکھتی ہیں کہ جو سائنسی اعتبار سے اوتھینٹک ہیں, قابل اعتماد ہیں, اور فیوچر میں وہ معلوم ہوا ہے اور قرآن میں وہ پہلے سے ہیں. ایسا ہونا بہت مشکل ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں انسان کی نہیں ہو سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی علم نے ان باتوں کو بہت بعد میں پتا کیا ہے. تو پہلے کیسے معلوم پڑا؟ انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے, تو کہیں اور سے یہ آیا ہے, یہ اوپر سے آیا ہے. اس بات کا اعتراف کئی لوگوں نے کیا. اس کی مثالیں آئیے دیکھتے ہیں, بہت ساری مثالیں, میں کچھ مثالیں پیش کروں گا. اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور اسلام میں جو تعلیمات ہیں ان میں کن کن فیلڈ سے اسلام اور قرآن خاص طور سے ڈیل کرتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تعلیمات میں اور احادیث میں بھی فزکس کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی, اس میدان کو بھی چھوتا ہے. اسی طرح سے ایسٹرانومی بہت زیادہ ہے, آسمان و زمین, آسمان کے بارے میں بہت ساری ستارے اور یہ وہ بہت کچھ اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیوگرافی, زمین کے اعتبار سے زمین کے بارے میں معلومات قرآن میں آپ کو ملے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جیولوجی, خاص طور سے زمین کے پہاڑ اور اس طرح سے زمین کے کرہ ارض پر زمین کی بناوٹ کے اعتبار سے پتھر, مٹی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, اس اعتبار سے بہت ساری باتیں قرآن میں آپ کو ملیں گی. اسی طرح سے آپ کو ملے گا سمندروں کے بارے میں, پانیوں کے بارے میں, کھارا پانی, میٹھا پانی, اور بہت ساری باتیں سمندروں کے اندر کیسا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آپ کو ملے گا. اسی طرح سے بایولوجی, جو جسم کے اعتبار سے یا جانداروں کے اعتبار سے جو بات ہوتی ہے, اس میدان کی باتیں بھی قرآن میں آپ کو ملیں گی. اسی طرح سے آپ کو امبریالوجی, ماں کے پیٹ میں بچے کی کیسی پرورش ہوتی ہے, ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں بچہ کیسا جاتا ہے, اس بارے میں بھی قرآن میں آپ کو معلومات ملے گی. قرآن یہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا, لیکن قرآن میں ایسے اشارے اللہ نے چھوڑ دیے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے قابل فہم تھے موٹا موٹا, لیکن اس کو بعد کی تحقیقات میں اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ جو آدمی سمجھ سکتا ہے یہ پہلے معلوم کیسا ہوا. اور وہ زبان, دیکھیے یہ خود ایک کمال ہے قرآن کا کہ ایک بات ایسی بیان کی جائے. مثال کے طور پر آپ ایک لیکچر دے رہے ہوں اور اس لیکچر میں بچے بھی بیٹھے ہوں اور بڑے سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہوں, آپ اس بات کو ایسے انداز میں بیان کر دیں کہ بچہ بھی سمجھ جائے اور سائنسداں بھی سمجھے اس کو, یہ کمال ہوتا ہے. اگر قرآن کے اندر ایک دم ڈیٹیل میں ہوتا E=MC² کچھ بھی ایسا آ جاتا تو لوگ, اس زمانے کے لوگوں کو کیا ہے, نہیں سمجھ رہا ہم کو. بعد کے زمانے والے بولتے بہت بڑی بات ہے, لیکن اس زمانے کے قرآن اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور 1500 سال والوں کے لیے, بعد والوں کے لیے بھی تھا, سب کے لیے ہے قرآن. اب قرآن میں باتیں جو سائنسی آئی ہیں وہ سادہ زبان میں ہیں کہ موٹے موٹے انداز میں ان کو بھی سمجھ میں آئے ایسا, اور فیوچر میں اس میں ایسے اشارات موجود ہیں کہ جو بعد میں آدمی پڑھا لکھا اس پہ غور کرے گا, دیکھے گا اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے. تو یہ خود ایک کمال ہے قرآن کا کہ اس میں ایک عام انسان کے لیے وحشت نہیں ہے, گھبراہٹ نہیں کی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی ہے, اور بعد کے آدمی کے لیے ایسے اشارے موجود ہیں کہ جو کہے کہ بہت باریک بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے. یہ قرآن ہے. تو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس قرآن میں ویسے نہیں جیسے ایک سائنٹیفک بک میں ہوتی ہے, وہ سادہ زبان میں ہے, لیکن بعد کے دور کے لوگوں کے لیے اس میں ایسے اشارے ہیں جو کہ جانکار آدمی خود سمجھ سکتا ہے. تو فیزیولوجی اس میدان کے اعتبار سے, جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے, یا اسی طرح سے زوالوجی, جو جاندار جانور ہوتے ہیں, گائے کے پیٹ سے اللہ کیسے خون اور اس کے بیچ میں سے دودھ کو نکالتا ہے, گوبر کے بیچ میں سے, بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. اسی طرح سے دوائیاں, جیسے شہد کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس میں علاج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. اور بھی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی, اور اسلام میں بھی حدیثوں میں بھی ایسی کئی باتیں آئی ہیں. تو بہرحال اسلام میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سائنسی میدان کو چھو کے گزر جاتی ہیں. इस सिलसिले में एक फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर मॉरिस बुकाय, जो फ्रांस के हैं और इस्लाम भी इन्होंने कबूल कर लिया, और ये कौन है, अ फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर मेंबर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ इजिप्टोलॉजी। ये क्या है, मिस्र के अंदर जो ममीज, जो बॉडीज लपेट के रखने का तरीका मिस्रियों का था फिरौन के जमाने से, तो कई बॉडीज ममीज ऐसी हैं जो आज भी रखी हुई हैं। तो ये वो डॉक्टर है जिसने उन बॉडीज के बारे में तहकीक की और उसके बारे में किताब लिखी, और वो किताब कौन सी है, वो किताब है द बाइबल द कुरान एंड साइंस, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। तो द होली स्क्रिप्चर्स एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज, मजहबी दीनी माखिज जिसको आप कहें कि स्क्रिप्चर्स, मजहबी किताबें, दीनी किताबें, साइंस मॉडर्न नॉलेज की रोशनी में, जदीद इल्म की रोशनी में इसको चेक किया जाए, एग्जामिनेशन इसका किया जाए। तो उसने बाइबल और कुरान दोनों को चेक किया, द बाइबल द कुरान एंड साइंस, कि बाइबल और साइंस, कुरान और साइंस दोनों में कौन ज्यादा मुताबिकत रखता है साइंस से। कंक्लूजन इस डॉक्टर का ये है, बाइबल नहीं, इस्लाम या कुरान कहेंगे तो कुरान ज्यादा मुताबिकत रखता है साइंस से। तो इस डॉक्टर की यह तहकीक है, कहना क्या है इसका, ये कहते हैं इन व्यू ऑफ द लेवल ऑफ नॉलेज इन मोहम्मद्स डे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो इल्म था, जो इंसानी मालूमात की पहुंच थी, उसको देखा जाए, इट इज इनकंसीवेबल दैट मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द कुरान व्हिच आर कनेक्टेड विद साइंस कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ मैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो इल्म लोगों में राइज था, जितनी तहकीक हुई थी, उसको सामने रख के अगर देखा जाए तो ये बात आदमी की अकल में नहीं आती है, ये समझ में ही नहीं आता है कि जो कुरान में बातें स्टेटमेंट साइंस से मुतालिक हैं, जिनका ताल्लुक साइंस से है, इनके बारे में कहा जाए कि ये किसी इंसान का कलाम है। उसको देख के यही कहना पड़ेगा, इंसान नहीं बोल सकता है, क्योंकि इंसान का इल्म उस जमाने में उतना नहीं था जितनी बातें कुरान में साइंस की है, कि ये कुरान किसी इंसान का काम है, इंसान का कॉम्पिलेशन है, ये हो ही नहीं सकता है। और क्या लिखते हैं, इट इज मोरोवर परफेक्टली लेजिटिमेट नॉट ओनली टू रिगार्ड द कुरान एज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेवलेशन बट ऑल्सो टू अवॉर्ड इट अ वेरी स्पेशल प्लेस। के मजीद आगे बाद में बोलता हूं, मजीद ये कि ये बात बिल्कुल काबिल इस्तिनाद है, परफेक्टली लेजिटिमेट यानी एकदम एतमाद के लायक ये बात है, नॉट ओनली टू रिगार्ड द कुरान एज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेवलेशन, क्या हम ये कहें पुख्तगी के साथ में, जज्म के साथ में, कि कुरान एक वही है, इंसानी कलाम नहीं, इंसानी तहकीक नहीं, कोई शेर शायरी और इस तरह की चीज नहीं, रेवलेशन यानी अल्लाह की तरफ से वही है, हम ये बिल्कुल पक्के तौर पर कह सकते हैं, बल्कि इसी के साथ ये भी कह सकते हैं बट ऑल्सो टू अवॉर्ड इट अ वेरी स्पेशल प्लेस, ये आम वही नहीं है और ये आम किताब नहीं है, बल्कि इसको एक खास जगह दी जानी चाहिए। किस बुनियाद पर, कहते हैं इस बुनियाद पर, ऑन अकाउंट ऑफ द गारंटी ऑफ ऑथेंटिसिटी इट प्रोवाइड्स। पहली बात, जिसे हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि कुरान में ऑथेंटिसिटी है, ऐसा नहीं कि असल कुरान कुछ था और आज कुछ है, नहीं, कुरान को की ऑथेंटिसिटी की गारंटी है, वाकई ऑथेंटिक बुक है, इसकी पूरी यानी गारंटी दी जा सकती है। दी ऑन अकाउंट ऑफ द गारंटी ऑफ ऑथेंटिसिटी इट प्रोवाइड्स एंड द प्रेजेंस इन इट ऑफ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स व्हिच व्हेन स्टडीड टुडे अपीयर एज अ चैलेंज टू एक्सप्लेनेशन इन ह्यूमन टर्म्स। कि कुरान में जो स्टेटमेंट साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जब तहकीक की जाती है, इनको स्टडी किया जाता है, तो इंसानी तहकीक की रोशनी में यह हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि इसको इंसानी कलाम करार दिया जाए, या इसको हम अल्फाज में कहेंगे अगर उसका तर्जमा किया जाए تو انسانی توجیحات میں اس کو سمجھانا ہمارے لیے ایک چیلنج کا کام ہے. ہیومن ایکسپلینیشن نہیں اس کا کچھ, انسانی توجیح اس کی نہیں ہے, انسان نے ایسا لکھا فلاں نے, نہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ انسان بول ہی نہیں سکتا ہے. اس میں اتنی سائنسی باتیں ہیں کہ انسانی کلام اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو کوئی جو ایسا آدمی جس کو کچھ سائنس کے بارے میں معلومات نہیں, یہ ڈاکٹر ہے, یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس نے فرعون کی باڈی کھول کے اس کو جو مرنفتا جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کی باڈی کو اس نے ممی اس کا کھول کے اس کی باڈی کو ایگزامن کیا ہے. مصر کے رائل ممی ہال میں جو اس زمانے کی جو ممیز رکھی ہوئی ہیں اس کو کھول کے ایگزامن کرنے کی اتارٹی اس کو دینی پڑی. اس لیول کا آدمی ہے یہ, اور اس کا تجربہ اور اس کی تحقیق اور اس کی سالوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہا کہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اس میں جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور اس زمانے کا انسانی علم دیکھتے ہیں تو دونوں میں ہم کو بالکل دوری نظر آتی ہے, کیونکہ ہر کلام اپنے زمانے کا پروڈکٹ ہوتا ہے, آدمی اپنے زمانے کے تحت ہی بولتا ہے, جو معلومات اس نے اپنے دور میں حاصل کی انہی کی روشنی میں آدمی بولتا ہے. لیکن قرآن میں اس زمانے کی جو جہالت تھی, اس زمانے کی سائنسی ترقی کے اعتبار سے جو پچھڑا پن تھا, قرآن میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا کیوں؟ وہ ساری چیزیں آنا چاہیے. اب مثال کے طور پر کمپیریٹیولی آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ کو, آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام, انجیل جس کو آج کہتے ہیں, شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اونچی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے دنیا کے پورے کنارے دکھایا. یعنی ہائٹ پہ گئے تو کیا ہوتا, دنیا کے کنارے دکھتے ہیں, دنیا کے کنارے ہیں ایک, یعنی اوپر آدمی ہائٹ پہ جائے گا اس کو دنیا کے کنارے دکھائی دیں گے؟ کوئی آدمی کہتا نہیں یہ میراکلسلی دکھایا تھا, تو پھر اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے, نیچے سے بھی دکھا سکتے ہیں نا. اوپر کیوں گیا؟ اونچائی پر جانے کے بعد دور تک دکھتا ہے. کہاں تک دکھتا ہے؟ زمین کے بارڈرز دکھتے ہیں پورے, ہے کہ بارڈرز زمین کے, زمین گول ہے اس وقت معلوم تھا نہیں, زمین فلیٹ ہے اس وقت معلوم تھا. اس لیے جتنا اوپر جائیں گے اتنا دور تک آپ کو دکھائی دے گا, تو زمین کے پورے چاروں کونے دکھائی دیے. تو یہ ساری باتیں اس کتاب کا حصہ کیوں بنی؟ کیونکہ لکھنے والے کمپائل کرنے والے انسان تھے اور وہ اپنے انسانی علم کے تحت ہی لکھ سکتے تھے. قرآن میں کیوں نہیں ہے یہ؟ قرآن میں نہیں ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو بائبل میں آپ کو ملیں گی یا دوسری دینی مذہبی کتابوں میں آپ کو ملیں گی جس میں اس زمانے کی سائنسی پچھڑا پن آیا ہے, قرآن میں نہیں ہے. کیوں ایسا؟ ایسی زبردست ایڈیٹنگ, یعنی اللہ کے نبی, کوئی آدمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کلام کہے تب بھی تعجب کی چیز ہے, حالانکہ نبی کا کلام نہیں, کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے, آپ مبلغ ہیں لیکن ہے کلام اللہ کا. حتی یسمع کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ بھی مانتا ہے کوئی آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپائل کیا, تب بھی سوچنے کی چیز ہے. ایسا انسان آپ پھر اور دیکھیے کہ جو پیش کرنے والا انسان ہے وہ کون ہے؟ امی, ان پڑھ, اور وہ اتنا زبردست کتاب پیش کیے جو سائنٹیفکلی ایک دم, یعنی جس میں کوئی غلطی نہیں, ایسا کیسا ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے, یہ ایسا کوئی بھی آدمی نہیں کہ پکڑ کے لائے, ذرا ادھر بیٹھو یہاں بتاؤ ذرا کچھ تو سائنس کے بارے میں بولو, ایسا نہیں ہے. یہ بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے جو اتنا پرسٹیجس, اس کو جو ہے مطلب مقام اس کا ہے, وہ آدمی بولتا ہے کہ انسانی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے, انسانی ٹرمز میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ اس کو انسان سے جوڑ کے سوچنا ہی نہیں چاہیے. یہ ریولیشن ہے اور آتھینٹک ہے. ایک تو یہ کہ اس قرآن محفوظ کتاب ہے, معتبر کتاب ہے, واقعی قرآن ہے, محفوظ ہے. وہ انسانی الفاظ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ واقعی ایسا کیوں ہے, کوئی ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے بولنا پڑے گا یہ اللہ کی کتاب بھائی. اسی لیے اس زمانے میں سائنس کی ترقی سے آگے کتاب تھی. تو قرآن اپنے زمانے سے آگے کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا علم اپنے زمانے میں مقید ہوتا ہے, اللہ کا علم زمانوں سے آگے ہوتا ہے. لہذا قرآن میں وہ ساری باتیں ہیں جو آگے تحقیق اس کی ہونے والی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس, اس میں موریس بکائے نے لکھا ہے. اور آگے آئیے, کیت مور کون ہے یہ, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کون ہے. پروفیسر ایمریٹس ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی اینڈ سیل بایولوجی. ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا ایسا کوئی سائنس ہے کیا, جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور جو سیل کی بایولوجی ہوتی ہے, آدمی کی جو یعنی سیل ہوتے ہیں ان سے مل کے باڈی بنتی ہے, تو یہ اس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں جو بھی ہیں اور ریٹائرڈ ہے ابھی. یونیورسٹی آف ٹورانٹو ڈسٹنگوش ایمبریولوجسٹ اینڈ دی آتھر آف سیورل میڈیکل ٹیکسٹ بکس. ایمبریولوجی جو ماں کے پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے اس کا کیا ہے, یہ اس میں خاص یعنی جانکار لوگوں میں سے ایکسپرٹ میں سے ہے, اور کئی کتابیں جو میڈیکل بکس ہیں اس کا آتھر ہے, انکلوڈنگ کلینکلی اورینٹیڈ اناٹمی اینڈ دا ڈیولپنگ ہیومن. یہ کتابیں ہیں جو بہت مشہور کتابیں ہیں, کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے یہاں پہ نہیں ذکر کیا ہوں کہ یہ کون ہے کون ہے کون ہے. اس آدمی کا کہنا کیا ہے, ان کا کہنا ہے, اٹ ہیز بین اے گریٹ پلیجر فار می ٹو ہیلپ کلیریفائی اسٹیٹمنٹس ان دا قرآن اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ. میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ قرآن کے اندر انسان جو ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے, بڑھتا ہے, اس کی ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے, اس کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ سائنس کی معلومات سے وضاحت کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا, میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. عرب میں ان کو بلا کے کیا گیا. آگے کیا کہنا ہے, اٹ از کلیئر ٹو می, یہ بات میرے لیے ایک دم کلیئر ہے, دیٹ دیز اسٹیٹمنٹس مسٹ ہیو کم ٹو محمد فرام گاڈ. میرے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات میرے لیے بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن میں ہیں, بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا بنتا ہے, یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ ہی کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے ہی آئی ہوں گی. کیوں ایسا, سعودی کچھ اس کو پیٹرو ڈالر کچھ دیے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اور اللہ, گاڈ یا اللہ جو بھی آپ کہیں, بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. اس لیے یہ جو ساری معلومات ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ ایک حال سے دوسرے حال میں کیسا جاتا ہے, یہ جو معلومات ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی, یہ کئی سو سالوں کے بعد معلوم ہوا ہے. جو قرآن میں جو باتیں ہیں یہ کئی سو سالوں کے بعد معلوم ہے. اس کو نہیں معلوم کب معلوم ہوا, یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, پروفیسر ہے, کئی ڈگریاں ہیں, کئی کتابیں ہیں. ایسا نہیں احمد بھائی آؤ ذرا کچھ بولو قرآن کے بارے میں, ایسا نہیں ہے. سائیکل لگا کے بارے میں ہاں بولو کیا بولنے کا بھائی, ایسا نہیں ہے, بڑا آدمی ہے یہ. اور یہ آدمی جب کچھ بول رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ مسلمان بھی سن رہے ہیں, اور اس جملے کے بعد, ان سٹیٹمنٹس کے بعد دنیا بھر میں میری بات یہ جائے گی اور چیل کوے آئیں گے, مجھ کو دبوچیں گے, مجھ کو پکڑیں گے, کیسا بولے آپ. بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے کیونکہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہے. اس آدمی کا علم اور اس کی تحقیق بتا رہی کہ بالکل واقعی ایسا ہی ہے. وہ مجبور ہے بولنے پہ, اس کے پاس کوئی انسانی ٹرمز میں, ہیومن ٹرمز میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں, کیسا ہو سکتا ہے یہ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یونیورسٹی تھی اور آپ وہاں جاتے تھے اور پڑھ کے آئے وہاں سے, اس لیے ایسا بتایا. اس زمانے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں, تو کیسا معلوم پڑا ذرا بتاؤ. بول رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, انسانی اعتبار سے بول ہی نہیں سکتے کچھ, کیونکہ وہ جو علم آج ہم کو معلوم ہوا ہے اس زمانے میں نہیں تھا. تو یہ اللہ کے پاس ہی آیا ہوگا, عزت سے یہی بول سکتا میں, اس کے سوا کچھ بولوں گا میرا گلا دبائے گا آدمی, میں بے عزت ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. حق ہے مجھ کو بولنا پڑے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے, گاڈ کی طرف سے آیا ہے. کہ بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. تو یہ اس آدمی کا کہنا ہے کہ یہ علم اس زمانے میں نہیں تھا جو قرآن میں ہے. سائنس کا وہ علم قرآن میں جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. اور آگے کیا کہنا ہے, دس پروز ٹو می دیٹ محمد مسٹ ہیو بین اے میسنجر آف گاڈ اور اللہ. قرآن کی یہ اسٹیٹمنٹس جو سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس ہے, یہ مجھ پر اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں, میرے لیے اس حقیقت کو ثابت کر دیتی ہیں یہ آیتیں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڈ یا اللہ کے رسول ہی رہے ہوں گے. کون بول رہا ہے یہ؟ کوئی عرب شیخ ہے؟ نہیں، یہ ایک پروفیسر ہے جو غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے. لیکن واقعی کہا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو دشمن کے بھی سر چڑھ کے بولے. الحق ما شہدت به الاعداء، کہ حق وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. یہاں دشمن نہیں بےچارے، لیکن ایک آدمی جو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی بولے نہیں ایسا صحیح ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی سنوریہم آیاتنا، اور یہ اپنے اندر ہے، انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اور آسمانوں میں کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن میں باتیں آئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں بار کے بارے میں کیا. تو آپ نے جسم کے اندر دیکھا، بار والے بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یوشی دی کسان، ابھی کیسا پڑھتے ہیں ہم کو بھی نہیں معلوم. یہ جو ٹوکیو کا ڈائریکٹر آف ٹوکیو آبزرویٹری، ٹوکیو جاپان، کچھ وقت پہلے میڈ ان جاپان بہت مشہور تھا، میڈ ان چائنا آ رہا ہے. تو یہ آبزرویٹری یعنی جو آسمان میں مسلسل مشاہدہ کر کے دیکھ کے ستاروں کی، سیاروں کی حالت اور جو بھی ہوتا ہے، اس کی آبزرویٹری ہوتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹر ہے یہ جاپان کا، جتنا ترقی یافتہ ملک جس میں اتنی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، علمی اعتبار سے اتنی ترقی ہے اس میں. کیا ہو بھائی؟ تو اس ڈائریکٹری یعنی ڈائریکٹر ہے اس کا ٹوکیو کی آبزرویٹری کا. اس کا کہنا یہ ہے کہ آئی سے، میں کہتا ہوں، آئی ایم ویری مچ امپریس بائی فائنڈنگ ٹرو ایسٹرونومیکل فیکٹس ان قرآن. قرآن میں ایسٹرونومیکل فیکٹس، ایسٹرونومی یہ سائنس کا وہ میدان ہے جس میں کیا ہوا ہے اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. سن لیجیے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں. آئی سے آئی ایم ویری مچ امپریسڈ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں قرآن میں ایسٹرونومیکل فیکٹس یعنی آسمان کے اعتبار سے، ستاروں کے اعتبار سے جو فیکٹس ہیں وہ قرآن میں دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا ہوں. بہت، یہ فیکٹس کہہ رہا، تھیوریز نہیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں قرآن میں ایسٹرونومیکل، ایسٹرونومی سورج چاند ستارے اور یہ جو سیارے جو بھی ہوتا ہے ان کے بارے میں جو فیلڈ ہے اس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں. تو میں ایسٹرونومیکل فیکٹس قرآن میں دیکھ کے میں بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں. میں بولنے سے میں چپ نہیں ہو سکتا، میں ضرور کہوں گا یہ بات. اور آگے کیا ہے؟ سو by reading Quran and by answering to the questions I think I can find my future way for investigation of the universe. کیا یعنی انصاف کا کیا بولنا ہے؟ صرف اتنا نہیں کہ قرآن میں بہت ساری سچائیاں ہیں جو سائنس کی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سو بائی ریڈنگ قرآن، اب اگر میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن پڑھتے پڑھتے And by answering to the questions, اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں آسمانوں کے سلسلے میں، سورج چاند ستاروں کے سلسلے میں جو questions پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے جب ان کا جواب دیا جائے، اگر میں قرآن کے ذریعے ان کا جواب تلاش کرنے کی اور جواب دینے کی کوشش کروں ان سوالات کا، آئی تھنک، میں سمجھتا ہوں، آئی کین فائنڈ مائی فیوچر وے، مجھ کو اپنے مستقبل کا راستہ مل سکتا ہے for investigation of the universe. کائنات میں تحقیق کے لیے مستقبل میں کیا راستے پہ چلنا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دے کے فیوچر کا راستہ مجھ کو مل سکتا ہے. آپ سوچیے، یہ آدمی جو اتنا بڑا ڈائریکٹر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کچھ نہیں آتا ہے، آؤ ذرا بھائی ذرا کچھ بتاؤ قرآن کے بارے میں، ہاں ہاں چلو میں بھی بولتا ہوں کچھ، سب بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات ایک آدمی بول رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ایسٹرونومیکل فیکٹس دیکھ کے بہت امپریس ہوا ہوں, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن کی تحقیق کرتے, یعنی قرآن میں جو ایسٹرونومیکل باتیں ہیں وہ پڑھ پڑھ کے اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر قرآن سے اس کا جواب تلاش کیا جائے تو مستقبل کے اعتبار سے مجھ کو رہبری مل سکتی ہے آگے کی تحقیق کے لیے. یعنی وہ قرآن کو فیوچر کی تحقیق کے لیے ٹیکسٹ بک کے طور پر پکڑ کے چل رہا ہے, یعنی قرآن ابھی جو سائنٹیفک تحقیقات تک وہ پہنچے ہیں ایسٹرونومی میں, اس آدمی کا ماننا یہ ہے کہ ابھی اور بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوئی ہیں. اگر ہم نے قرآن کو اپنے لیے رہبر بنایا اس سائنس کے میدان میں آسمان کے سلسلے میں, تو ہم اس کی قرآن کی باتوں کو دیکھ کے اگر چلیں اور سوالات کا جواب قرآن میں تلاش کریں, ابھی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور گتھیاں ایسی ہیں جو ابھی سلجھی نہیں ہیں, اور سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات ابھی نہیں ملے ہیں, بہت ممکن ہے قرآن کے بیس پہ وہ جوابات ہم کو مل جائیں. تو کیا یہ بہت بڑی بات ہے؟ یہ ایسا ایسا آدمی بھی نہیں بولتا ہے, کوئی اسکول کا ٹیچر بھی نہیں بولے گا, نرسری میں پڑھانے والا, یہ بڑا آدمی ہے دنیا کا. کیونکہ ایک آدمی جو سائنس یا اس طرح کی جو میدان میں ہوتے ہیں ان کے اندر عدل اور ان کے اندر تحقیق اور اس کی تلاش اور جستجو, اور جس کو آپ کیوریوسٹی اور ایک چائلڈش کیوریوسٹی جس کو آپ کہتے ہیں تحقیقی میدان میں ہوتی ہے, اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی تحقیقی بات آتی ہے اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے وہ لوگ. تو اس آدمی کا یہ کہنا ہے. تو یہ کتنے بڑے اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس قرآن کے بارے میں دیے ہیں, جو کہ ایک مستقل الگ یعنی موضوع ہے جو اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, جس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سائنسی میدان سے مطابقت رکھتی ہیں, بلکہ اس شخص کے کہنے کے مطابق قرآن کی باتیں ابھی اور ایسی ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو فیوچر میں بہت ساری چھپی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو بہرحال میں اس بات کو یہیں روک دیتا ہوں, اور ہمارے لیے قرآن پر یقین کرنے کے لیے کسی سائنسداں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنے سارے سائنٹسٹ بول رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اب مانتا میں, ہم اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں. ہاں ان سائنسدانوں کے ان جملوں سے ہمارے ایمان کو اور پختگی ملتی ہے, لیکن جسے اللہ نے بھی خود کہا کہ حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ایک تو یہ کہ جو نہیں مانتا اس پر حق واضح ہوگا, اور جو مان رہا ہے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو ہمارے لیے یہ ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم قرآن کی باتوں کو حق مانتے, اور ہم کو ماننا چاہیے. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئیں گی انشاءاللہ, وہ مزید قرآن کی باتوں کو, اسلام کی باتوں کو حق ثابت کریں گی. یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے, جو اس کا یقین ہے اگر ہمارا نہ ہو تو اس میں سوچیے وہ ہم سے زیادہ آگے ہے. وہ کہتا ہے ابھی قرآن کی باتیں اور بہت ساری, اس کو دیکھ کے ہم سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے. اگر ہمارا یہ لیول نہیں ہے تو ایک نہیں ماننے والے کا لیول ہم سے زیادہ ہے قرآن کے بارے میں. تو یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن کی بات اپنی جگہ حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ عقیدہ, یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان ہے تبھی واقعی ہم پکے مومن ہیں, ورنہ کچے پکے یا پھر کچے, یا پھر اللہ رحم فرمائے کہ اگر شک میں آدمی ہے وہ مومن بھی نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے بعد بالکل بھی شک نہ کریں. شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے, شک ایمان کو برباد کرتا ہے. لہذا سائنس میں ادھر ادھر کوئی تھیری پڑی اور پھر جا کے کونے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور آدمی پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں, اسلام غلط ثابت ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے, آدمی کو تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے کہ قرآن ہے وہ, یہ سائنسداں ہیں, وہ قرآن ہے, یہ سائنٹیفک تھیوری ہے, کہاں کل کو ردی کی ٹوکری میں چلے جائے گی معلوم نہیں. کتنی تھیوریاں ہیں آپ دیکھیے, نیوٹن کی تھیوری سے پہلے دوسری تھیوریز تھی, ردرفورڈ کی تھیوری تھی لائٹ کے بارے میں, ایتھر ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اور توں ہوتا ہے, گئے ہوں وہ تھیوری بھی گئی, کوئی معلوم بھی نہیں کتنے لوگوں کو, ایسی بھی کوئی تھیوری تھی کیا जाके भी देखेंगे विकिपीडिया पे, कई लोगों को मालूम नहीं इसे क्या था, कई थियरीज थी, चले गए वो लोग, वो भी गए उनकी थियरी भी गई। अभी रिसेंटली स्टीफन हॉकिंग का कहना है, स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि ब्लैक होल्स का वैसा नहीं जैसा हम पहले समझते थे। ब्लैक होल्स के बारे में अब तक जो हम मानते थे वो सही नहीं है, कुछ नया ऐसा है जो अभी मालूम है, अब नया हो गया, क्या करेंगे, तौबा, चेंज होता है। हम उनको बुरा नहीं कहते हैं क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं हम लोग ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढो ढूंढो, लेकिन उसके ऊपर ईमान को बेस करना बल्कि ईमान में शक करना बेवकूफी है, नादानी, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंस से हम पूरा फायदा उठाएं और हम साइंसी तहकीक और तरक्की को कबूल करें, लेकिन उसको इस्लाम के ऊपर जज और हकम न बनाएं, उसको थोड़ा टाइम दें सेटल होने के लिए, सेटल होने के लिए उसको टाइम दें। आदमी बस में से कूदता है, सेटल हुआ नहीं, उसको और एक ब्रीफकेस दे दिया आपने, अभी वो गिर रहा है, तो अब थोड़ा टाइम दो ना भाई उसको। कोई भी आदमी सेटल होने देता, अभी आदमी बाहर से आते ही फौरन उसको काम देता, कोई पानी लो बैठो थोड़ा पंखा ऑन करो, हाँ सेटल हुआ, उसके बाद बताओ कि आपको फायर कर दिया गया है, जो भी है सेटल तो होने दो उसको, आप सेटल ही होने नहीं दे रहे, उसी पे सारी चीजें बेस कर रहे हैं, उसी पे सारा बोझ रख रहे हैं, आप बुनियाद रख रहे हैं दीन की, मत करो इसे। लिहाजा साइंस हमारे लिए दुनिया मामलात में रहबर है और उसका मुताला उसकी तहकीक अच्छी बात है, सीखना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन साइंस को रसूल नहीं बनाना चाहिए, साइंस को कुरान का मकाम नहीं देना चाहिए, यह भी बात अपनी जगह याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का सही फहम अता फरमाए और इस्लाम की हक्कानियत का यकीन पहाड़ों से ज्यादा पुख्तगी के साथ हमारे दिल में अल्लाह ताला रासिख कर दे। अकूलु हाज़ा वस्तग़फिरु लहु व लकुम।